100 بار بھی گر کر کے سنبھلتا ہے آج بھی میرے مرشد محبوب سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولا عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں. 100 بار بھی گر کر کے سنبھلتا ہے آج بھی. ہاں وہ در میں تانا جو کھلتا ہے آج بھی, ہاں وہ در میں تانا تو کھلتا ہے آج بھی, پیمانۂ رحمت تو چھلکتا ہے آج بھی, پیمانۂ رحمت تو چھلکتا ہے آج بھی. ہاں وہ در میں تانا تو کھلتا ہے آج بھی, پیمانۂ رحمت تو چھلکتا ہے آج بھی. وہ درد جو ارواح کی کلیوں کو ملا تھا, وہ درد جو ارواح کی کلیوں کو ملا تھا, ہر چاک گریباں سے مہکتا ہے آج بھی, ہر چاک گریباں سے مہکتا ہے آج بھی. وہ درد جو ارواح کی کلیوں کو ملا تھا, ہر چاک گریباں سے مہکتا ہے آج بھی. ہاں وہ در میں خانہ تو کھلتا ہے آج بھی, پیمانۂ رحمت تو چھلکتا ہے آج بھی. اعجاز نظر دیکھیے ساقی ازل کا, اعجاز نظر دیکھیے ساقی ازل کا, اشکوں میں لہو میرے ٹپکتا ہے آج بھی, اشکوں میں لہو میرے ٹپکتا ہے آج بھی. اعجاز نظر دیکھیے ساقی ازل کا, اشکوں میں لہو میرے ٹپکتا ہے آج بھی. ہاں وہ در میں خانہ تو کھلتا ہے آج بھی, پیمانۂ رحمت تو چھلکتا ہے آج بھی. جو مست ہوا مرشد کامل کی نظر سے, جو مست ہوا مرشد کامل کی نظر سے, 100 بار بھی گر کر کے سنبھلتا ہے آج بھی, 100 بار بھی گر کر کے سنبھلتا ہے آج بھی. جو مست ہوا مرشد کامل کی نظر سے, 100 بار بھی گر کر کے سنبھلتا ہے آج بھی. ہاں وہ در میں تانا تو کھلتا ہے آج بھی, پیمانۂ رحمت تو چھلکتا ہے آج بھی. وہ جام محبت تیرا نایاب نہیں ہے, وہ جام محبت تیرا نایاب نہیں ہے, سینوں سے اہل درد کے ملتا ہے آج بھی, سینوں سے اہل درد کے ملتا ہے آج بھی. وہ جام محبت تیرا نایاب نہیں ہے, سینوں سے اہل دل کے, سینوں سے اہل درد کے ملتا ہے آج بھی.
ہاں وہ در محسانت کھلتا ہے آج بھی، پیمانہ رحمت تو چھلکتا ہے آج بھی۔
آخری شعر،
اختر ہماری درد پسندی کی انتہا، اختر ہماری درد پسندی کی انتہا، ہے وصل مگر دل تو تڑپتا ہے آج بھی، ہے وصل مگر دل تو تڑپتا ہے آج بھی، اختر ہماری درد پسندی کی انتہا، ہے وصل مگر دل تو تڑپتا ہے آج بھی، ہاں وہ در محسانہ تو کھلتا ہے آج بھی، پیمانہ رحمت تو چھلکتا ہے آج بھی۔
دیکھو بھائی، یہ جو بیماری آ گئی ہے، پریشانی پوری امت پہ ہے، اس سے سبق لینا چاہیے۔ وہ یہ ہے کہ جان کو ہم کتنا قیمتی سمجھتے ہیں کہ جان کی خاطر ہر مشقت اٹھانے کو آج ہم تیار ہیں، گھر میں بند ہونے کو بھی تیار ہیں، اور یہ سب چیزیں سہولت کی بند ہوتی جا رہی ہیں، اس پہ ہم راضی ہیں، اور ایمان کی قیمت نہ ہونے کی وجہ سے ہم شریعت کی پابندیوں کو گراں سمجھتے ہیں اور اس پر عمل کرنے سے گھبراتے ہیں، حالانکہ شریعت تو انتہائی آسان اور مزیدار ہے، اور جو شخص شریعت پہ عمل کرتا ہے، یہاں تو نعمتیں چھینی جا رہی ہیں، سلب ہو رہی ہیں، اور شریعت پر عمل کرنے سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، روزی میں برکت ہوتی ہے، طرح طرح کی نعمتوں کی بارش ہوتی ہے۔ اس سے سبق یہ لینا چاہیے کہ ہم نے اپنے نفس پر، جان پر تو ہم بہت مشقت اٹھا لیتے ہیں، صبح کا نکلا رات رات کو گھر آ جاتا ہے کمانے کی خاطر اور اپنی خواہشات کو پورا کرنے کی خاطر، لیکن نفس پر مشقت برداشت نہیں کرتے، اصل مسئلہ یہ ہے۔ تو اپنے نفس کی اصلاح کر لیں اور اپنے نفس کا تزکیہ کرا لیں، تو انشاءاللہ شریعت انتہائی آسان اور مزیدار ہو جائے گی، پابندی پابندی نہیں لگے گی، قید نہیں لگے گی، بلکہ آزادی لگے گی۔ فرماتے ہیں مولانا رومی کے، گر اخواہد عین غم شادی شود، جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو غم کی ذات کو خوشی میں تبدیل کر دیتے ہیں، غم ہے لیکن خوشی ہو رہی ہے دل کو، عجیب سی بات ہے، اجتماع زدین۔ اگر ہو خواہد عین غم شادی شود، عین بندے پائے آزادی شود۔ اس شریعت کی زنجیروں میں جو جکڑ جاتا ہے وہ لاکھوں آزادیوں سے بڑھ کر آزادی پاتا ہے، تو اصل میں ہم نے اس طرف دیکھا ہی نہیں، ہم غیروں کی نقالی میں اس قدر آگے بڑھ گئے ہیں، اس قدر ہم نقالی کے دیوانے ہو گئے ہیں کہ اللہ اور رسول کی باتوں کو ہم نے تقریباً بھلائی دیا، اور اگر ہے تو زبانی زبانی ہے، پڑھ بھی رہے ہیں پڑھا بھی رہے ہیں بازیں، پڑھانے کے باوجود بھی اس پر خود پر عمل نہیں ہے، اسی لیے تعلیم میں برکت نہیں ہے، جو عمل نہیں ہوتا، عمل نہیں کرتا، اس کی تعلیم میں برکت بھی نہیں ہوتی۔ ایک بزرگ فرماتے تھے کہ ایک عورت ان کے پاس آئی بچے کو دم کرانے، اور اس نے کہا کہ اس کو کچھ نصیحت کر دیجئے، بھائی حرکت نہ کرو، کیا کر رہے ہو، آرام سے بیٹھو، وہ گوڑ بہت کھاتا ہے۔ تو ان بزرگ نے فرمایا کہ بھائی کل آنا، بہت دور سے آئی تھی بیچاری، واپس چلی گئی، اگلے دن پھر آئی، جب آئی بچے کو لے کے تو ان بزرگ نے فرمایا بیٹا زیادہ گوڑ نہیں کھایا کرو، اچھی چیز نہیں ہے، وہی کہہ کے واپس کر دیا۔ وہ عورت کو بہت افسوس ہوا، اس نے کہا یہ بات تو آپ کل بھی کہہ سکتے تھے، اتنی سی بات کے لیے آپ نے مجھے اتنی دور سے بلایا۔ اس نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ کل تک میں بھی گوڑ بہت کھاتا تھا، اگر میں اس کو کہتا میری بات میں اثر نہیں ہوتا، اب میں نے چھوڑ دیا گڑ کھانا جب سے یہ آئے, تو اب میں اس کو کہنا مجھے زیبا ہے. تو جو آدمی عمل نہیں کرتا اس کی تعلیم میں بھی برکت نہیں ہوتی. تو بہرحال قصہ مختصر یہ کہ جو پابندیاں اس بیماری کی وجہ سے آ رہی ہیں, ہر آدمی ان پابندیوں کو اپنے گلے میں خوشی خوشی ڈالنے کو تیار ہے, کیونکہ جان کا مسئلہ ہے. لیکن ایمان کی قیمت چونکہ نہیں ہے ہمارے دل میں, تو ایمان کی پابندیاں, شریعت کی پابندیاں ہمیں مشکل معلوم ہوتی ہیں. اگر ہمیں شریعت کی ان احکامات کی قیمت معلوم ہو جائے, ان کے فوائد معلوم ہو جائیں, ان کے فضائل معلوم ہو جائیں, تو کوئی شخص ایسا نہ ہوگا کہ جو احکام شریعت کو خوشی خوشی نہ قبول کرے اور عمل نہ کرے. تو دین کو سیکھنا چاہیے, بزرگوں سے جاننا چاہیے, اور ان کی صحبتوں میں آنا جانا رکھنا چاہیے. اس سے ان سب چیز کی توفیقات مل جاتی ہیں. اور اذکار کے متعلق بہت لوگ فکر مند رہتے ہیں کہ ہم کیا پڑھیں, تو کل بھی ہم نے دعائیں بتا دی تھیں. جو باتیں خواب کی آ رہی ہیں ان کا احترام کرنا چاہیے. بعض لوگ خواب دیکھ رہے ہیں کہ اس میں خواب میں یہ دکھلایا گیا کہ فلاں وظیفہ پڑھیں فلاں وظیفہ پڑھیں, وہ سب قابل احترام ہیں. لیکن منصوص دعائیں جو ہیں, جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہیں, جن کو پڑھنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیداری میں فرمایا, صحابہ کو تعلیم دی اور ہم تک پہنچی, اور ان میں اکثر دعائیں ایسی ہیں جو تمام شرور سے اور فتن سے حفاظت کرتی ہیں, ان کی طرف زیادہ اہتمام رکھیں. ورنہ اگر خوابوں کے ہم پیچھے لگے تو بے شمار خواب ایسے لوگوں کو دکھائی دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ دکھلاتے ہیں, اچھے خواب بھی ہوتے ہیں, سچے خواب ہوتے ہیں, تو کتنے وظائف جمع ہو جائیں گے. تو وظیفہ وہ کرے جو دل سے کرے. اصل بات تو ہماری رجوع اللہ کی ہے کہ مصیبت آئے تو ہم رجوع اللہ کریں. اور رجوع اگر زبان پہ تو اللہ اللہ ہے لیکن دل کہیں اور ہے اور نادم نہیں ہے اپنے گناہوں پر اپنی خطاؤں پر, تو وظیفہ کیا اثر کرے گا؟ اصل مطلوب یہ ہے کہ رجوع اللہ, اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہیں ایسی پریشانیاں مصیبتیں. مسلمان کو ان مصیبتوں سے زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے, فکر مند نہیں ہونا چاہیے, کرنے کا کام کرنا چاہیے رجوع اللہ, اور یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے مسلمان کے لیے. کافروں کے لیے برائے عذاب ہوتی ہے اور مسلمانوں کے لیے برائے رحمت ہوتی ہے. کافروں کے لیے برائے عذاب تو یہی ہے کہ وہ اس قدر ڈھیٹ ہو گئے ہیں, اس قدر تنگ کر رہے ہیں مسلمانوں کو, اور اسلام دشمن ہوئے ہیں, تو ان پر عذاب تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. اب مسلمان کیوں لپیٹ میں آ گئے؟ تو بھائی ان کے لیے یہ بیماریاں یا یہ مصیبتیں برائے رحمت ہوتی ہیں. جیسے ابھی دشمنوں سے اعلان جنگ ہو جائے, تو حقیقت تو یہ ہے جہاد کی کہ دشمنوں کو جہنم رسید کیا جاتا ہے, اور لیکن مسلمان بھی شہید ہو جاتے ہیں. کیوں شہید ہوتے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ ان کا درجات بلند فرمانا چاہتے ہیں. اور صحابہ بھی شہید ہوئے, انبیاء بھی شہید ہوئے اللہ کے راستے میں, تو وہ کامیاب ہو گئے. تو کافر کا ٹھکانہ جہنم ہے, تو وہ ناکامی پہ اس کی مہر لگ گئی, کفر میں مر گیا, ناکامی پہ مہر لگا دیا. اور مسلمان جو ہے مہلک بیماری میں چلا گیا, گویا اس کی مغفرت کی مہر لگ گئی, شہیدوں میں شمار ہوگا. تو ایک بات تو یہ, اور وظائف تو بہت ہیں کرنے کو. تو بتا دیا تھا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. جے بار آسانی ہو, سہولت ہو, سہولت کے ساتھ لیکن دل کی حضوری کے ساتھ, گناہوں پر اور خطاؤں پر ندامت کے ساتھ. ہاں بس ہے جو ایک نالا پہنچے ہمارا وہاں, اگرچہ کرتے ہیں بہت سے نالا و فریاد, ایک آہ بھی ہماری قبول ہو گئی کام بن جائے گا. تو کوشش کریں کہ کثرت سے زیادہ کیفیت ہو, دل اللہ کی طرف حاضر ہو, اور دل کی حضوری کے ساتھ, اور خطاؤں پر ندامت کے ساتھ, اور ہو سکے تو اشک باری کے ساتھ, آنسوؤں کے ساتھ اپنے گناہوں کی اور خطاؤں کی معافی مانگے. انشاءاللہ مصیبتیں بھی ٹلیں گی, اللہ کی رحمت بھی متوجہ ہوگی, اور سکون قلب بھی حاصل ہوگا, سب کام بن جائے گا. تو یہ آیت کریمہ ہے. اسی طرح ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث, اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفت عین، یہ بھی مشہور ہے. تو یہ اس میں ہمارے حضرت نے عجیب بات بتائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں مانگا کہ یا اللہ اصلح لی شأنی کلہ. کلہ کلہ جب فرما دیا تو اس دائرے کے اندر تمام وہ چیزیں آ گئیں جو اصلاح طلب ہیں، کوئی چیز باقی بچی نہیں، نہ دنیا کی نہ آخرت کی. تو ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، اور ابھی بھی ہمارے حضرت دامت برکاتہم بنگلہ دیش نے یہی فرمایا ہے، تعلیم یہ اذکار کہ یہ آیت کریمہ اور یہ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفت عین، یہ اس کو اس کے معنی بھی سمجھ لینے چاہیے. کتابوں میں لکھے ہیں معنی کے استعذار کے ساتھ، ندامت کے ساتھ، دل کی حضوری کے ساتھ تھوڑا وظیفہ بھی انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گا. اور درود شریف کی کثرت، استغفار کی کثرت، اور جو ہے اپنے گناہوں پر رونا دھونا، توبہ و استغفار کرنا، ان شاء اللہ تعالیٰ یہ سب مصیبت جلد ہی اللہ تعالیٰ ٹال دیں گے. فضائل توبہ میرے حضرت کا آواز ہے، اس میں سے یہ تقریباً 25 صفحے کا آواز ہے. روزانہ میں اس میں سے آدھا آواز سنا دوں گا، آدھا آج آدھا ان شاء اللہ تعالیٰ کل، تو یہ دو دن میں پورا ہو جائے گا. بہت ہی عظیم الشان آواز ہے. فضائل توبہ حضرت اقدس مولانا شاہ محمد اختر صاحب دامت برکاتہم کا بیان جو 9 ذوالحجہ 1407 ہجری مطابق 3 اگست 1987 بروز دوشنبہ بمقام میدان عرفات بوقت 11 بجے دن وقوف عرفات کے موقع پر ہوا. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الكافرین. چونکہ آج یہاں ہم سب کو اللہ تعالیٰ سے معافی اور مغفرت اور رحمت کی درخواست کرنا ہے، اور مقصد یہی ہے کہ ہم سب معاف کر دیے جائیں، اس لیے آج اس آیت کا انتخاب کیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی معافی اور مغفرت اور رحمت عطا فرمانے کا سرکاری مضمون نازل فرمایا ہے، اور اپنے بندوں کو ایک دعا سکھائی ہے. جب انسان سے کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے تو چار گواہ تیار ہوتے ہیں، اور چاروں گواہ قرآن سے ثابت ہیں. نمبر 1 زمین، جس زمین پر انسان سے گناہ سرزد ہوتا ہے وہ زمین گواہ بن جاتی ہے. دلیل کیا ہے؟ یوم اذن تحدث اخبارها، جس دن کے زمین پر اپنی خبریں، جس دن کے زمین اپنی خبریں بیان کرے گی. سورہ زلزال کی اس آیت کی تفسیر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے یہ بیان فرمائی کہ زمین کی پشت پر جو اعمال لوگ کرتے ہیں یہ زمین ان کی شہادت دے گی. آج کل ٹیپ ریکارڈ سے اس کا معاملہ بھی صاف ہو گیا، کیونکہ ٹیپ ریکارڈ میں جو چیزیں لوہا وغیرہ ہیں وہ زمین کے اندر ہی کی ہیں، لہذا زمین میں سے ٹیپ ہو، زمین میں سب ٹیپ ہو جانا قرین قیاس ہے. اور دوسرا گواہ کیا ہے؟ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، جن اعضاء سے گناہ ہوئے ہیں وہ اعضاء بھی قیامت کے دن گواہی دیں گے. مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، چشم گوید کرد ام غمزہ حرام، آنکھیں گواہی دیں گی کہ اے خدا ان آنکھوں سے اس نے غلط کام کیا تھا، بدنگاہی کی تھی. گوش گوید چید ام سوال کلام، کان کہیں گے کہ ہم نے غیبتیں سنی، گانے سنے. لب گوید من چنی بوسیدہ ام، ہونٹ کہیں گے کہ ہم نے حرام بوسے لیے اور اس قسم کے گناہ کیے. دست گوید من چنی دزدیدہ ام، ہاتھ کہیں گے کہ ہم نے اس طرح چوری کی. اسی طرح اگر پاؤں سنیما دیکھنے کے لیے گئے تو پاؤں بھی گواہی دیں گے، ایسے ہی نیک اعمال کے لیے بھی گواہ بنتے ہیں. عرفات و منا مزدلفہ میں جو کام ہو رہا ہے اس کے بھی ہمارے گواہ تیار ہو رہے ہیں. اور تیسرا گواہ فرشتے ہیں، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. چوتھا گواہ نام اعمال، وإذا الصحف نشرت. لہذا سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ چار گواہ ہمارے اوپر قیامت کے دن پیش ہو جائیں گے تو کیا کرنا چاہیے؟ وہ لوگ جو اپنی جانوں پر ظلم کر چکے اور اپنے خلاف گواہ تیار کر چکے، کیا ان کے لیے کوئی صورت ایسی ہے کہ یہ گواہ قیامت کے دن نہ پیش ہوں اور گواہی ختم ہو جائے؟ لہذا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترکیب بھی امت کے لیے ارشاد فرما دی، یعنی توبہ، جس کے متعلق حدیث شریف نقل کروں گا انشاءاللہ تعالی، لیکن توبہ اپنی شرائط کے ساتھ ہو، جس کی تین شرطیں ہیں، اللہ کے حقوق میں اور ایک شرط ہے بندوں کے حقوق میں، اس طرح کل چار شرطیں ہوں گی، تین شرطیں ہیں اللہ کے حقوق میں اور ایک شرط ہے بندوں کے حقوق میں، اس طرح کل چار شرطیں ہوئی۔ اللہ کے حقوق میں پہلی شرط یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اس گناہ سے الگ ہو جائے، ان یقلع عن المعصیہ، یہ نہیں کہ حالت گناہ میں ہے اور توبہ توبہ کر رہا ہے، جیسا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ لا حول ولا قوۃ، کیا بے حیائی ہے، کیا عریانی کا زمانہ آ گیا ہے، اور خواتین کو دیکھتے بھی جا رہے ہیں اور لاحول بھی پڑھتے جا رہے ہیں، ایسا لاحول ہمارے نفس پر خود لاحول پڑتا ہے، لہذا سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ گناہ چھوڑ دے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ این دما علیہا، اس گناہ پر دل میں ندامت پیدا ہو جائے۔ ندامت کی تعریف یہ ہے کہ دل میں دکھن اور غم پیدا ہو جائے کہ ہائے میں نے کیسے یہ نالائقی کر لی، ایسے محسن اور پالنے والے مالک کے احسان کا میں نے کیوں حق ادا نہیں کیا۔ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر دوزخ نہ بھی ہوتی تو بھی یہ بندوں کی شرافت کے خلاف تھا کہ ایسے احسان کرنے والے مالک کی انسان نافرمانی کرے۔ اللہ تعالیٰ کا پیار اور ان کے احسانات ہمارے اوپر اتنے ہیں کہ شرافت تباہ کا تقاضا یہ تھا کہ ہم ان کو ناراض نہ کرتے۔ سبحان اللہ، یہ محبت کا معاملہ ہے، جیسے کوئی کریم باپ بیٹوں کو ڈنڈا تو نہیں مارتا لیکن اولاد پر اس کے انتہائی احسانات ہیں، تو شریف بیٹا یہی کہتا ہے کہ ابا کو ناراض نہ کرو کہ ہم پر ان کے بہت احسانات ہیں۔ توبہ کی تیسری شرط یہ ہے ایازم عزمن جازمن اللہ یعود الیہا ابدا، یعنی پختہ عزم کر لے کہ یا اللہ اب یہ گناہ کبھی نہیں کروں گا، دل میں ٹھان لے کہ چاہے جان جاتی رہے لیکن اب کبھی اس گناہ کے پاس نہ پھٹکوں گا۔ توبہ کرتے وقت پھر گناہ نہ کرنے کا ارادہ ہو، اس کے بعد پھر اگر کبھی ٹوٹ جائے تو شکست عزم خلاف عزم نہیں ہے، شکست عزم اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ عزم ہی نہیں کیا تھا، شکست ارادہ خلاف ارادہ نہیں ہے، اس وقت ارادہ ہونا چاہیے کہ بعد میں اگر ٹوٹ جائے تو وہ ارادے کے خلاف نہیں، وہ توبہ قبول ہو گئی چاہے لاکھ دفعہ ٹوٹ جائے۔ یعنی کہ جب آدمی یہ ارادہ کر لے، توبہ کرتے وقت یہ توڑنے کا ارادہ نہ ہو، تو انشاءاللہ اس کی توبہ قبول ہو جائے گی۔ یہ مضمون میں نے ڈھاکہ میں بیان کیا تھا، بیان کے بعد ایک صاحب سے کہا کہ سر کے لیے تیل کی ایک شیشی لے آنا لیکن بھولنا مت، تو انہوں نے کہا کہ بھولنے کا ارادہ نہیں ہے۔ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ یہ شخص تقریر سمجھ گیا، یعنی گناہ نہ کرنے کا جو آج ارادہ کیا ہے کہ اب ہم کبھی نہیں کریں گے، اس ارادے کو توڑنے کا اس وقت ارادہ نہ ہو، بس توبہ کی قبولیت کے لیے اتنا کافی ہے، چاہے شیطان لاکھ وسوسہ ڈالے کہ تم تو بار بار توبہ توڑتے رہتے ہو، تم اس وسوسے شکست توبہ سے تو اس وسوسے شکست توبہ سے کوئی حرج نہیں، چاہے اپنے ضعف بشریت اور زندگی کے بارہا تجربوں سے آپ کو بھی یقین ہو کہ ہم اس عزم توبہ پر قائم نہ رہ سکیں گے، لیکن بوقت توبہ اس ارادے کو توڑنے کا بس ارادہ نہ ہو تو یہ احساس ضعف ہوگا، ارادہ شکست نہیں ہوگا، یعنی کہ اپنی کمزوری کا بندہ اعتراف کرے گا کہ مجھ سے کہیں توبہ ٹوٹ نہ جائے، اس کو کمزوری کا احساس ہے لیکن ارادہ نہیں ہے اس کا توڑنے کا۔ بندے کو اپنی کمزوری کا احساس ہوتا ہے کہ ہزاروں بار میری نالائقی سے میرے عزائم ٹوٹ چکے ہیں، اس وقت اللہ تعالیٰ سے یہی کہہ دے کہ اے اللہ، میں نے جو یہ توبہ کا ارادہ کیا ہے اپنی طاقت کے بھروسے پر نہیں بلکہ آپ کے بھروسے پر میں یہ ارادہ کر رہا ہوں، ورنہ یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں۔ کہتا ہے کہ اے اللہ، یہ دست و بازو، یہ میرے ارادے بارہا میرے آزمائے ہوئے ہیں، ہم تو کمزور ہیں اور آپ نے ہم کو ضعیف فرمایا ہے، خلق الانسان ضعیفا، کہ انسان ضعیف ہے، پس جب انسان کا کل ضعیف ہے تو اس کا جز بھی ضعیف ہوگا، اور ارادہ تو اس کا جز ہے، لہذا ضعیف چیز کا ٹوٹ جانا عجیب نہیں۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص بار بار توبہ کرتا ہے، دل سے ارادہ کرتا ہے کہ آئندہ ہرگز یہ گناہ نہ کروں گا، لیکن پھر ٹوٹ جاتا ہے، تو وہ اصرار کرنے والوں میں نہیں ہے، یعنی ضدی نہیں ہے، وہ بندہ ضدی نہیں کہلائے گا۔ مَا أَصَرَّ مَنِ اسْتَغْفَرَ وَإِنْ عَادَ فِي الْيَوْمِ سَبْعِينَ مَرَّةً، چنانچہ علامہ آلوسی فرماتے ہیں ولم یسجوا علی ما فعلوا کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک اصرار شرعی ہے اور ایک اصرار لغوی ہے. اصرار لغوی یہ ہے کہ مثلا ایک گناہ 10 دفعہ ہو گیا تو یہ شخص لغتاً مصر ہے، لیکن اصرار شرعی کی تعریف یہ ہے الاقامۃ علی القبیح بدون الاستغفار والتوبہ، یعنی کسی برائی پر قائم رہنا بغیر
بھائی بیٹھ جاؤ
کھیلو مت، کسی برائی پر قائم رہنا بغیر استغفار اور توبہ کے، اور اگر قائم نہیں رہتا تو توبہ و استغفار کر لیتا ہے، تو اگر 1000 دفعہ بھی ہو جائے گناہ ہو جائے تو یہ شخص معصیت پر اصرار کرنے والوں میں شمار نہیں ہوگا. ارے ہم جو گناہ کرتے کرتے تھک سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرتے کرتے نہیں تھک سکتے. حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کے پرانے خلیفہ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کراچی کے 1 کروڑ یعنی 1.25 لاکھ انسانوں کا پیشاب پیخانہ سمندر میں جاتا ہے، ایک موج آتی ہے اور سب پیشاب پیخانے کو پاک کر دیتی ہے. سمندر ایک مخلوق ہے اور اس کی ایک موج میں یہ طاقت ہے اللہ نے رکھ دی ہے کہ لاکھوں انسانوں کے پیشاب پیخانے کو پاک کر دیتی ہے، اور وہاں کوئی امام نہا کر نماز پڑھا دے تو اس کی نماز صحیح ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے غیر محدود سمندر کی ایک موج ہمارے گناہوں کو کیسے پاک نہ کر دے گی. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ارے ہم تو بڑے گناہگار ہیں، ہماری دعا اللہ کیسے قبول کرے گا، بار بار ہماری توبہ ٹوٹ جاتی ہے، اللہ ہم کو کیسے بخشے گا. بظاہر تو یہ بڑی تواضع معلوم ہوتی ہے کہ بھائی اس کو تو بڑا اپنی نالائقی کا احساس ہے، لیکن حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صورتاً یہ شخص متواضع ہے مگر حقیقتاً انتہائی متکبر ہے، کہ اپنے گناہوں کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے عظیم سمجھتا ہے. اپنے گناہوں کو اللہ تعالیٰ رحمت کی عظمت اور وسعت شان سے زیادہ عظمت دے رہا ہے. اور اس پر حضرت نے ایک واقعہ بیان فرمایا کہ ایک بیل پر ایک مچھر بیٹھ گیا، جب اڑنے لگا تو کہا کہ بیل رے بیل مجھے معاف کر دینا کہ میں تیرے سینگ پر بے اجازت بیٹھ گیا تھا. اس بیل نے کہا کہ مجھے نہ تیرے بیٹھنے کی خبر نہ تیرے جانے کی خبر، اگر تو نہ بولتا تو مجھے پتا بھی نہ چلتا کہ تو کب بیٹھا اور کب گیا. تو فرمایا کہ ہمارے معاصی کے سمندر کا سمندر حق تعالیٰ کی رحمت کے سامنے کوئی حقیقت نہیں رکھتا. اگر شیطان بھی توبہ کر لیتا تو اس کا بھی کام بن جاتا، لیکن حکیم الامت فرماتے ہیں کہ شیطان میں 3 عین تھے، 1 عین نہ تھا. عابد کا عین اس میں تھا، عارف کا عین بھی تھا اور عالم کا عین بھی تھا. عالم اتنا بڑا کہ تمام نبیوں کی شریعت کے جزیات اس کو یاد ہیں کلیات کے ساتھ ساتھ، اور عابد اتنا بڑا کہ کوئی زمین اس کے سجدے سے خالی نہیں رہی، اور عارف اتنا کہ اخرج فإنک رجیم کے موقع پر اللہ تعالیٰ یعنی اللہ تعالیٰ نے جب اسے حکم دیا کہ نکل جا یہاں سے کہ تو مردود ہے، تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ کے عین غضب کی حالت میں دعا مانگ رہا ہے، کیونکہ جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ تأثر اور انفعال سے پاک ہیں، مغلوب الغضب نہیں ہوتے، اس وقت بھی میری دعا قبول کرنے پر قادر ہیں. اتنی معرفت تھی، لیکن بس عاشق کا عین نہیں تھا اس کے پاس. اگر عاشق کا عین ہوتا تو پھر یہ مردود نہ ہوتا، اگر یہ عاشق ہوتا تو مقابلہ نہ کرتا، بلکہ محبوب حقیقی کی ناراضگی سے بے چین ہو کر سجدے میں گر پڑتا اور وہی کہتا جو آدم علیہ السلام نے کہا تھا، یعنی ربنا ظلمنا انفسنا. اگر یہ ایسا کر لیتا تو اس کی بھی معافی ہو جاتی. علماء نے لکھا ہے کہ جس کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے وہ مردود نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَرْتَدَّ مِنكُم عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَ، جو تم میں سے اپنے دین سے مرتد ہوگا تو مرتدین اور باغین کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ ایک قوم پیدا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرے گا اور وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کریں گے. تو اہل محبت کو مرتدین کے مقابلے میں بیان کیا گیا کہ میں ایسی قوم پیدا کروں گا. معلوم ہوا کہ اہل محبت باوفا ہوتے ہیں، اس لیے وہ مردود نہیں ہو سکتے. خواجہ صاحب فرماتے ہیں میں ہوں اور حشر تک اس در کی جبیں سائی ہے، سر زاہد نہیں یہ سر، سر سودائی ہے. یہ عاشقوں کا سر ہے، یہ ملائے خشک اور زاہدوں کا سر نہیں ہے کہ ان کے در کو چھوڑ دے. عاشق کبھی مرتد نہیں ہوتا، لہذا اس آیت سے علماء نے لکھا ہے کہ اہل محبت کا خاتمہ بھی اچھا ہوتا ہے، کیونکہ اگر اہل محبت مرتد ہو جاتے اور خاتمہ خراب ہو جاتا تو اللہ تعالیٰ مرتدوں کے مقابلے میں عاشقوں کا ذکر نہ فرماتے. اس لیے حکیم الامت فرماتے ہیں کہ سالکین کو چاہیے کہ اہل محبت کی صحبت میں زیادہ رہا کریں. لیکن اہل محبت کی علامت کیا ہے, یہ کیسے معلوم ہو کہ اس کے دل میں اللہ کی محبت ہے یا نہیں؟ کیونکہ ہر شخص دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں بھی اللہ کے عاشقوں میں ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کے بعد اپنے عاشقوں کی تین علامات بیان فرما دیں. اذلۃن علی المؤمنین اعزۃن علی الکافرین, جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہوتی ہے اس میں تواضع کی شان پیدا ہو جاتی ہے, ساری اکڑفوں ختم ہو جاتی ہے, تکبر نہیں رہتا, اپنے ہر مسلمان بھائی سے تواضع سے ملتا ہے. اس کی کیا دلیل ہے؟ ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلھا اذلۃ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب دنیاوی بادشاہ اپنے مفتوحہ علاقے میں داخل ہوتے ہیں تو اس کو برباد کر دیتے ہیں اور اس کے معزز لوگوں کو گرفتار کر لیتے ہیں. مشائخ نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو تمام بادشاہوں کے بادشاہ ہیں, وہ جب کسی قلب میں داخل ہوتے ہیں, یعنی جس کے قلب کو اپنی نسبت خاص اور تعلق خاص عطا کرتے ہیں, تو اس میں تکبر اور عجب وغیرہ کے جتنے چودھری اور سردار اور خان صاحب بیٹھے ہوتے ہیں سب کو گرفتار کر لیتے ہیں. جعلوا عزۃ اہلھا اذلۃ, لہذا اس میں اذلۃن علی المؤمنین کی شان پیدا ہو جاتی ہے, تواضع اور فنائیت پیدا ہو جاتی ہے, اور تکبر اور عجب ختم ہو جاتا ہے. میں نے اپنے شیخ حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ ان کی چال سے بھی فنائیت ظاہر ہوتی تھی. اور دوسری علامت کیا ہے؟ اعزۃن علی الکافرین. اور تیسری علامت کیا ہے؟ یعنی اعزۃن علی الکافرین, یعنی کافروں پر سخت ہوتے ہیں. اور تیسری علامت ہے یجاہدون فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں مجاہدے کی مشقت برداشت کرتے ہیں. یہ جہاں بھی مجاہدہ یجاہدون یا مجاہدہ ہے, مجاہد ہے, یہ سب الفاظ جو ہیں زومانی ہیں. اس میں قتال فی سبیل اللہ بھی ہے اور اس کا مطلب اپنے نفس پر جہاد کرنا, نفس کے ساتھ جہاد کرنا, یعنی اپنے نفس کی بری خواہشوں کو کچلنا. اللہ کے راستے میں مجاہدے کی مشقت برداشت کرتے ہیں. اور مجاہدہ کیا چیز ہے؟ مفسرین نے والذین جاہدوا فینا کی آیت کے ذیل میں مجاہدے کی یہ تفسیر کی ہے. نمبر ایک, الذین اختاروا المشقت فی ابتغاء مرضاتنا ونصرۃ دیننا, یعنی جو مجاہدہ کی کیا علامات ہیں کہ وہ لوگ جن میں جو خوبیاں پائی جاتی ہیں وہ یجاہدون فی سبیل اللہ کہلائیں گے, کہ اللہ کے راستے میں مجاہدہ کرنے والے. تو نمبر ایک یہ کہ یعنی جو ہماری رضا, یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا کی تلاش میں اور ہمارے دین کی نصرت میں ہر مشقت برداشت کرتے ہیں. نمبر دو, والذین اختاروا المشقت فی امتثال اوامرنا, جو میرے احکام کو بجا لاتے ہیں, ہر تکلیف اٹھاتے ہیں, وہ بزبان حال کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہو آپ کا حکم ماننا ہے. آرزوئیں خون ہوں یا حسرتیں پامال ہوں, اب تو اس دل کو تیرے قابل بنانا ہے مجھے. وہ اللہ تعالیٰ کا ہر حکم بجا لانے کے لیے ہر مشقت اٹھا لیتے ہیں, اور اللہ ان کو اپنی محبت کے نام پر طاقت بھی دیتا ہے. دیکھیے یہاں میدان عرفات میں دھوپ ہے, پسینہ نکل رہا ہے, مگر جن کے دل میں اللہ نے اپنی محبت کا درد دیا ہوا ہے وہ اس وقت بھی مست ہیں, وہ اس پسینے پر خوش ہو رہے ہیں کہ شکر ہے کہ ہمارے کچھ پسینے ہی بہ جائیں. صحابہ کا تو خون بہا تھا, بتائیے جنگ احد میں کیا ہوا تھا. آج اللہ کا شکر ہے کہ ہم کچھ گرمی کی تکلیف ہی برداشت کر لیں تاکہ کچھ ان کے مشابہ ہو جائیں. لہو لگا کے اگر شہیدوں میں نام ہو جائے تو غنیمت ہے. اور نمبر تین, مجاہدے کی تفسیر یہ ہے, والذین اختار المشقت فی الانتہاء عن مناہینا, یعنی جو لوگ مشقت اختیار کرتے ہیں, تکلیف اٹھاتے ہیں, گناہوں کو چھوڑنے میں تکلیف اٹھاتے ہیں. اب اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ صاحب نظر بچانے میں, غیبت چھوڑنے میں, گناہ چھوڑنے میں تکلیف ہوتی ہے, تو یہ تکلیف ہی تو برداشت کرنا ہے. جب مجاہدہ نہیں ہوگا تو مشاہدہ کیا ہوگا؟ المشاہدۃ بقدر المجاہدہ, جس کا مجاہدہ جس قدر قوی ہوگا اسی قدر اس کا مشاہدہ قوی ہوگا. پس محبت کاملہ کی علامت یہ ہے کہ ایسا شخص ہر گناہ چھوڑنے کا تہیا کر لیتا ہے, کہ جان رہے یا نہ رہے لیکن اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کروں گا. گناہ چھوڑنے میں زیادہ سے زیادہ موت آ سکتی ہے, وہ اس کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے. بس آہستہ آہستہ سب گناہ چھوڑ دے. اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی بات چھوڑنا اللہ کی محبت کی دلیل ہے. جو شخص گناہ نہیں چھوڑتا اس کی محبت ابھی کامل نہیں ہوئی, اور اگر گناہ کر کے پریشانی بھی نہیں ہوتی تو ایسا شخص تو بالکل خام ہے, محبت میں بالکل کچا ہے. کیونکہ شاعر فانی بدایونی کو اپنی بیوی سے محبت تھی, وہ کہتا ہے ہم نے فانی ڈوبتے دیکھی ہے نبض کائنات, جب مزاج یار کچھ برہم نظر آیا مجھے. بزرگوں نے لکھا ہے کہ جب دنیاوی محبت میں پوری دنیا اندھیری ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے ان کے عاشقوں کا کیا حال ہوتا ہوگا, اس کو کوئی کیا قیاس کر سکتا ہے. ذرا سی چوک ہوئی تھی, 50 دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بولنا چھوڑ دیا تھا تو صحابہ کو پوری دنیا اندھیری ہو گئی تھی, اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دل کی کیفیت کو قرآن میں نازل فرمایا. اگر وہ خود اپنی کیفیت کو بیان کرتے تو تاریخ یہی کہتی کہ اپنے منہ سے تعریف کر لی, لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کی تعریف فرما دی اور قیامت تک کے لیے ان کی محبت پر مہر تصدیق ثبت فرما دی کہ یہ میری ناراضگی سے اتنا بے چین ہے کہ ضاقت علیہم الارض بما رحبت, ساری کائنات وسیع ہونے کے باوجود ان پر تنگ ہو چکی ہے. وضاقت علیہم انفسہم, اور وہ اپنی جانوں سے بھی بیزار ہیں, یعنی اپنی زندگی ان کو تلخ ہو چکی. معلوم ہوا کہ اتنی پریشانی گناہ کے بعد جس کو نہ ہو اس کو ابھی محبت کاملہ کی چاشنی نہیں ملی, ورنہ جس کو اللہ سے صحیح تعلق ہے وہ تو ذرا سے مکروہ سے بھی پریشان ہو جاتا ہے, جیسے قطب نما کی سوئی کو ذرا سا ہٹائیے تو مضطرب ہو جاتی ہے, اور جب رخ صحیح کر لیتی ہے تو ٹھہر جاتی ہے. اس لیے سکینہ کی تعریف یہ کی گئی ہے, یہ نور یستقر فی القلب وبه یثبت التوجہ الی الحق, کہ سکینہ ایک نور ہے جو دل میں ٹھہر جاتا ہے اور پھر وہ قلب ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہتا ہے. دل میں سکینہ آنے کی علامت یہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ سے غفلت نہیں ہو سکتی, چاہے وہ بازار میں ہو, چاہے مسجد میں ہو, چاہے بال بچوں میں کہیں بھی ہو, وہ اللہ سے غافل نہیں ہو سکتا. جیسے قطب نما کی سوئی میں مقناطیس کی تالش لگ گئی, ہر وقت مرکز مقناطیس کی طرف متوجہ ہے. جس کے دل میں نور کی پالش لگ گئی اس کے قلب کا رخ ہر وقت اللہ کی طرف درست رہتا ہے, اور اگر کبھی ذرا سا ہٹ جائے تو بے چین ہو جاتا ہے. جب تک قلب کا قبلہ اللہ کی طرف درست نہیں کر لیتا چین نہیں آتا, یعنی اگر اس سے کبھی کوئی ایسا فعل ہو جائے جس کے بارے میں اسے معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ میری اس بات سے راضی نہیں ہے, تو سجدے میں سر رکھ کر اشک بار آنکھوں سے سجدہ گاہ کو تر کر کے اپنی مناجات میں اپنا خون جگر پیش کر کے اللہ کو راضی نہیں کر لیتا, اس وقت تک اسے دنیا کی کوئی نعمت اچھی معلوم نہیں ہوتی. یہ مجبور محبت ہو کر رہ جاتا ہے, یعنی اگر یہ خدا کو بھلانا بھی چاہے تو بھلانے پر قادر نہیں ہو سکتا. اسی کو خواجہ صاحب فرماتے ہیں, بھلاتا ہوں پھر بھی وہ یاد آ رہے ہیں. اس کیفیت کو حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ بس قلب پر ذکر اللہ کے نور کی پالش لگانا چاہیے. دیکھیے قطب نما کی سوئی میں مقناطیس کی ذرا سی پالش لگتی ہے تو وہ سوئی مرکز مقناطیس قطب شمالی کی طرف ہر وقت مستقیم رہتی ہے, اور لاکھوں ٹن لوہا جس میں مقناطیس کی یہ پالش نہ ہو اس کی استقامت کو پھیرا جا سکتا ہے. شرق و غرب, شمال و جنوب, جس طرف چاہو اس کا رخ کر لو, لیکن اس سوئی کا رخ آپ نہیں بدل سکتے. ایسے ہی یہ چھوٹا سا دل ہے, اگر اس میں اللہ کے ذکر کی برکت سے نور کی پالش لگ جائے تو مرکز نور اللہ تعالیٰ کی ذات پاک اس کو ہر وقت اپنی طرف کھینچے رکھتی ہے. سبحان اللہ. ہاں, تمہیں مجاہدے کی تفسیر عرض کر رہا تھا جو بیان ہو چکی, لیکن مجاہدے کا انعام کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ بھائی مجاہدے میں تکلیف ہوتی ہے, کچھ ملنا بھی تو چاہیے. نعم البدل کو دیکھ کے توبہ کرے غمیر, وہ نعم البدل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا, ضرور ضرور ہم ان کے لیے ہدایت کے دروازے کھول دیں گے. مفسرین نے اس کی دو تفسیریں کی ہیں. نمبر ایک, لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَ السَّيْرِ إِلَيْنَا, یعنی ہم اپنی ذات کی طرف سیر کے بے شمار دروازے کھول دیں گے. سبیل کی جمع سبل ہے, اور اللہ تعالیٰ کا جمع محدود نہیں ہوتا. مخلوق کا جمع تو 3 عدد سے شروع ہوتا ہے, لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا جمع ہے جس کی کوئی حد نہیں. اس کے معنی یہ ہوئے کہ ہم ان کے لیے ہدایت کے بے شمار دروازے کھولتے ہیں, یعنی ہم اپنی ذات تک ان کو رسائی دے دیتے ہیں. اور دوسری تفسیر ہے وسبل الوصول الی جنابنا, اور اپنی بارگاہ تک ان کو واصل کر لیتے ہیں, یعنی ملا لیتے ہیں, یعنی واصل باللہ بنا دیتے ہیں. ایک تو ہے اللہ تک سیر کرنا, اللہ کی طرف چلنا, اور ایک ہے حق تعالی کی ذات و صفات میں غور و فکر نصیب ہو کر دریا کے دربار کے اندر داخل ہو جانا. یہ دو چیزیں ہوئیں, ایک ہے دربار تک پہنچنا اور ایک ہے دربار کے اندر داخل ہو کر مشاہدہ کرنا. یہ ہے وصول اللہ, کہ ان کو اپنے وصل تام یعنی قرب تام کی تجلیات سے مشرف فرماتے ہیں, اپنے قرب خاص کی لذت چکھاتے ہیں. یہ ہے لنہدینہم سبلنا. کیا عمدہ تفسیر فرمائی ہے علامہ علوسی, صاحب نسبت بزرگ تھے, ایسے ہی علامہ شامی. یہ لوگ صوفیاء تھے, اللہ اللہ کرنے والے تھے, باقاعدہ بیت تھے, اور ان اللہ لمع المحسنین کی تفسیر فرماتے ہیں کہ جب اتنا مجاہدہ کرو گے پھر ہم تم کو اپنا مخلص قرار دے دیں گے, کہ تم ہمارے مخلص ہو, اب ملاوٹ نہیں رہی, اب خالص ہو گئے, لہذا اب ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں. ورنہ دیکھیے, حلوہ کھا کر کوئی آپ سے کہہ دے کہ میں آپ کا مخلص دوست ہوں, آپ تسلیم نہیں کرتے, کہتے ہیں کہ ہم تم کو بلوے سے آزمائیں گے, یعنی کچھ مشقت میں ڈالیں گے. جو آپ کے لیے تکلیف اٹھاتا ہے آپ بھی اس کو اپنا مخلص دوست قرار دیتے ہیں. اس مقام پر حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب دامت برکاتہم خواتین کے خیمے سے واز فرما کر, پردے سے واز فرما کر تشریف لائے تو حضرت ادبن خاموش ہو گئے. واز کے لیے جاتے وقت حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب مدظ اللہ ہمارے حضرت سے فرما گئے تھے کہ یہاں مردوں میں آپ بیان کریں. حضرت نے عرض کیا کہ حضرت مضمون پورا کر دوں, تو فرمایا کہ ہاں اور کیا, بات تو پوری ہونی چاہیے. اس کے بعد پھر بیان شروع فرمایا تو حضرت والا رحمۃ اللہ نے پھر فرمایا, میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انسان سے زندگی میں جو گناہ ہوتے ہیں اس پر چار گواہ بن جاتے ہیں, اور چاروں گواہوں کو قرآن پاک کی نص قطعی سے ثابت کر دیا گیا. یوم اذن تحدث اخبارها, ایک گواہ تو زمین ہے جس پر گناہ ہوتے ہیں, دوسرا اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون, جن اعضاء سے گناہ صادر ہوتا ہے وہ شاہد بنتے ہیں, تیسرا گواہ صحیفہ اعمال ہے, فاذا الصحف نشرت, اور چوتھا گواہ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. تو چار گواہ تیار ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک نسخہ بھی بتا دیا کہ اگر تم گناہ کر چکے اور چار چار گواہ اس گناہ پر تمہارے خلاف مقرر ہو چکے تو اب تمہاری بگڑی کیسے بنے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری بگڑی کے چاروں گواہوں کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کیمیکل عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے بندوں کو ایک ایسا پاؤڈر دے دیا کہ اگر وہ گناہوں پر چھڑک دیا جائے تو گناہوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں گئے. سب گواہ ختم, ساری ریل صاف. وہ کیا ہے؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے التشرف فی احادیث التصوف میں فرمایا ہے, اذا تاب العبد انسى الله حفظت ذنوبه وانسى ذلك جوارحه ومعالمه من الارض حتى يلقى الله وليس عليه شاهد من الله بذنب. یعنی بندہ جب توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ ملائکہ یعنی کرامن کاتبین کو بھی بھلا دیتا ہے, اور جن اعضاء سے گناہ ہوا تھا ان اعضاء سے بھی بھلا دیتا ہے, اور جہاں جہاں زمین پر گناہ ہوئے تھے زمین کے نشانات بھی مٹا دیتا ہے, یہاں تک کہ وہ شخص قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اس کے گناہ پر کوئی گواہی دینے والا نہ ہوگا. باقی ان شاء اللہ تعالیٰ کل مکمل کریں گے اس کو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توبہ نصوح کی, سچی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ بلوغ سے لے کر آج تک کے تمام گناہوں کو ہمارے اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے. سیرت خاتم الانبیاء سے کچھ پڑھ کر سنا رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا کلام حلیمہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دودھ چھڑایا تو یہ کلمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر جاری ہوئے, اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ حمدا کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا کلام تھا, یعنی دو برس کی عمر مبارک میں آپ نے یہ کلام فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نشو نما دوسرے بچوں سے اچھا تھا کہ دو سال ہی میں اچھے بڑے معلوم ہونے لگے تھے. اب ہم حسب قاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ کے پاس لائے, یہ جو دودھ پلانے والی تھیں حلیمہ وہ بیان کر رہی ہیں. مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑنے کا جی نہ چاہتا تھا. اتفاقاً اس سال مکہ میں تعاون پھیل رہا تھا. ہم وبا کا بہانہ کر کے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ واپس لے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس رہے, باہر نکلتے اور لڑکوں کو کھیلتے ہوئے دیکھتے تھے مگر خود علیحدہ رہتے تھے. ایک روز مجھ سے فرمانے لگے کہ میرے دوسرے بھائی دن بھر نظر نہیں آتے, وہ کہاں رہتے ہیں؟ میں نے کہا بکریاں چرانے جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ان کے ساتھ بھیجا کرو. اور اس کے بعد اپنے رضائی بھائی عبداللہ کے ساتھ جایا کرتے تھے. ایک مرتبہ دونوں مویشی میں پھر رہے تھے کہ عبداللہ دوڑتے ہوئے آئے اور ہانپتے ہوئے گھر پہنچے اور اپنے باپ سے کہا کہ میرے قریشی بھائی کو دو سفید کپڑے والے آدمیوں نے پکڑ کر لٹایا اور شکم چاک کر دیا. میں ان کو اسی حال میں چھوڑ کر آیا ہوں. ہم دونوں گھبرائے ہوئے جنگل کو دوڑے, دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں مگر رنگ متغیر ہے. میں نے پوچھا بیٹا کیا بات ہے؟ فرمایا دو شخص سفید کپڑے پہنے ہوئے آئے اور پیٹ چاک کر کے اس میں سے کچھ ڈھونڈ کر نکالا, معلوم نہیں کیا تھا. ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر لائے. اس کے بعد ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے پر اٹھا لیا. اس کے بعد ہم آپ کو گھر لائے. اس کے بعد ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کاہن کے پاس لے گئے. اس میں کاہن کا مطلب لکھا ہے کہ اسلام سے پہلے کچھ لوگ جنات اور شیاطین کے ذریعے آسمانی خبریں, چھپی ہوئی باتیں معلوم کر کے غیب دانی کے مدعی ہوتے تھے, ان کو کاہن کہا جاتا ہے. لیکن یہ جائز نہیں ہے, حرام ہے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی اپنی جگہ سے اٹھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے پر اٹھا لیا اور چلانا شروع کر دیا کہ اے آل عرب دوڑو, جو بلا تم پر عن قریب پہنچنے والی ہے اس کو دفع کرو, جس کی صورت یہ ہے کہ اس لڑکے کو نعوذ باللہ قتل کر دو اور مجھے بھی اس کے ساتھ قتل کر دو. اگر تم نے اسے چھوڑ دیا تو یاد رکھو تمہارے دین کو مٹا دے گا اور ایسے مذہب کی طرف تمہیں دعوت دے گا جو تم نے اب تک کبھی نہیں سنی. حلیمہ رضی اللہ عنہا یہ سن کر جھنجھلا اٹھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بدبخت کے ہاتھوں سے کھینچ لیا اور کہا کہ تو دیوانہ ہو گیا ہے, تجھے خود اپنے دماغ کا علاج کرانا چاہیے. حلیمہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گھر آ گئیں, لیکن اس دوسرے واقعے نے ان کو اس پر آمادہ کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ کے سپرد کر دیں, کیونکہ کما حق ہو تحفظ نہ کر سکتی تھی. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. یہ واز جو ہم نے پڑھا ہے فضائل توبہ, اگر کوئی خواتین میں سے اس کو ہمارے یعنی ٹیلی فون وغیرہ پہ سہولت سے نہ سن سکے تو کل کو ہمارے گھر پہ آ کے سن سکتی ہیں. جو بھی آنا چاہیں کل کو بھی ہمارے گھر پر آ کے سن سکتی ہیں انشاءاللہ. لیکن یہ ہے کہ آنے سے پہلے ہمارے گھر والوں کو فون کر کے پوچھ لیں, کبھی وہ دیر سویر ہو جاتی ہے تو ایسا نہ ہو کہ وہ گھر پہ نہ ہو, تو پہلے طے کر لیں اس کے بعد انشاءاللہ. یا پھر یہ کہ ٹیلی فون کے ذریعے, اور نہیں تو نیٹ پہ بھی سنی جا سکتی جن لوگوں کے پاس پہلے ہی سے نیٹ موجود ہے. میں بار بار وضاحت کرتا ہوں کہ ہماری بیانات سننے کے لیے کوئی نیٹ نہ لے, ہم اس کو سے ڈرتے ہیں. اور جس کے پاس پہلے ہی موجود ہے کسی ضرورت شدید ضرورت کی وجہ سے, کاروباری مجبوری کی وجہ سے, تو وہ تو ٹھیک ہے لیکن وہ اس نیٹ پہ سن سکتا ہے. لیکن محض بیانات سننے کے لیے اپنے کو خطرے میں نہ ڈالیں, اور جس کو یقین نہ ہو وہ ہرگز وہ نہ لے جب تک 100% یقین نہ ہو. تو نیٹ کے یہ صرف ایک اطلاع ہے کہ نیٹ پہ تو ہماری مجلس الحمدللہ لائیو ہوتی رہتی ہے روزانہ, تو نیٹ پہ بھی سنی جا سکتی ہے, لیکن یہ ترغیب نہیں دی جا رہی کہ اس کے لیے نیٹ لیا جائے. اور کانفرنس کال پہ بھی سن سکتے ہیں, گھر آ کے بھی سن سکتے ہیں, انشاءاللہ پہنچ جائیں گے ہمارے گھر والے عشاء تک. تو چونکہ یہ واز آدھا پڑا ہے آدھا سننا مزید تاکہ مکمل ہو جائے, تو اگر کوئی گھر پر آنا چاہے تو ہمارے حاضر ہیں, ورنہ ہماری خواتین کے لیے صرف بدھ کے دن اور اتوار کی, یعنی بدھ کے دن جو آج جیسے ہوئی ہے عشاء کے بعد, اور اتوار کی دن والی مجلس ہوتی ہے خواتین کے لیے جو گھر پہ آ کے ہمارے سن سکتی ہیں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین علیہ الصلاة والتسلیم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. لا الہ الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اصلح لنا شأننا كله ولا تکلنا الی انفسنا طرفة عین. یا اللہ جو کچھ عرض کر دیا اپنے فضل سے قبول فرما. اے اللہ سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما, ہر گناہ سے بچنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ اگر خطا ہو جائے تو بہترین توبہ سچی توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ توبہ نصوح کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہمارے بلوغ سے لے کر آج تک کے تمام گناہوں کو معاف فرما, پوری امت مسلمہ کے تمام گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ جو پریشانی آ گئی ہے, مصیبت آ گئی ہے, یا اللہ اپنے فضل سے اس کا مداوا فرما. اے اللہ اس پریشانی کو دور فرما, تمام پریشانیوں کو دور فرما. سب سے بڑی پریشانی, سب سے بڑی مصیبت, سب سے بڑی مصیبت معصیت ہے, گناہ ہے, آپ کو ناراض کرنا ہے. اے اللہ ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں, آج تک ہم نے جتنا آپ کو ناراض کیا صرف اپنا ہی نقصان کیا, آپ کا تو کچھ بھی نقصان نہیں ہے, نہ ہو سکتا ہے نہ ہم کر سکتے ہیں, کائنات کی کوئی مخلوق نہیں کر سکتی, مل کر بھی نہیں کر سکتی. اے اللہ ہمارے گناہوں سے ہمارا ہی نقصان ہے. اے اللہ ہم نادم ہیں, ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں. اے اللہ ہر گناہ کو معاف فرما. آج تک جتنے کام ایسے کیے ہیں جو آپ کی ناراضگی کا سبب بنے, سب کے سب کو اے اللہ معاف فرما دے. اور آئندہ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اپنی ہم جان لڑا دیں گے مگر آپ کو ناراض نہ کریں گے. اے اللہ ہر سانس آپ پر فدا کریں گے. اے اللہ ایک سانس بھی آپ کو ناراض نہ ہونے دیں گے. اے اللہ خطا ہو جائے تو خوب توبہ کریں گے, روئیں گے, گڑ گڑائیں گے, معافی مانگیں گے, آنسو بہائیں گے, خون دل بہائیں گے, خون جگر بہائیں گے, آپ کو راضی ضرور ہی کر لیں گے. اے اللہ آپ اپنے کرم سے راضی ہو جائیے. اے اللہ پوری امت سے راضی ہو جائیے. اے اللہ اپنی رحمتوں کی بارش فرما دیجیے, کرامتوں کی بارش فرما دیجیے, برکات کا ظہور فرما دیجیے. اے اللہ آپ کے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ مبارک ہو رہا ہے. اے اللہ آپ کے حبیب ہیں, ان کے صدقے میں, اے اللہ ان کے تذکرے کے صدقے میں, ان کے نام لینے کے صدقے میں, ان پر درود بھیجنے کے صدقے میں, اے اللہ اس پوری امت کی تمام مشکلوں کو ٹال دیجئے. اے اللہ آپ کی امت ہیں, امت کے اعمال آپ کے نبی کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں. اے اللہ ہماری بدعمالیوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو کس قدر تکلیف ہوتی ہوگی, اے اللہ آپ کے حبیب کو تکلیف ہوتی ہوگی. اے میرے اللہ ہمیں ان بدعملیوں سے توبہ کی توفیق دے. اے اللہ ان بدعملیوں سے ہماری حفاظت فرما, اور ہمیں اچھے اچھے کام کرنے کی, نیک اعمال کی توفیق عطا فرما, تاکہ آپ کے حبیب پاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک خوش ہو جائے. اے اللہ اپنے کرم سے ہمیں توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہمارا یہاں بیٹھنا قبول فرما لے. اے اللہ حضرت الطالبین کو اپنے عاشقین سے آباد فرما دے, خوب آباد فرما دے. اے اللہ اس کے معاونین, چاہے وہ مال سے معاونت کریں, دعاؤں سے کریں, جسمانی خدمت کریں, اے اللہ جس طرح کے بھی معاونین ہیں آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں. اے اللہ آپ سب کے سب کو اپنے فضل سے قبول فرما لیجئے. اے اللہ ہمیں اس میں خوب حصہ لینے کی توفیق نصیب فرما لیجئے. اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لیجئے. وصلى الله على النبي الكريم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين آمين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.